इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں. اللہ ان کو اپنی رحمت رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی. وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے.
سمعین، ریڈیو تہران کی شام کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ تلاوت قرآن مجید سے ہماری شام کی نشریات کا آغاز ہو گیا ہے۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے، اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت پیش کی جائے گی، پھر پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرمائیے گا، پھر پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا، اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت ہوگا۔ آئیے فارسی زبان سیکھنے والے سامعین کے لیے پروگرام ہوگا آئیے فارسی سیکھیے، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا نور ایمان۔ کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ سمنٹ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ یہ سمعین، ہماری شام کی نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا، اور خبروں کے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی عباس نقوی، اور پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔
ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ امریکہ ایران کے اربوں ڈالر کے اثاثے واگزار کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے آڈیو لیکس کے معاملے میں سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف کارروائی کی منظوری دے دی ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں تعلیمی مرکز میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے میں شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 49 ہو گئی ہے۔ برطانیہ کے ہزاروں شہریوں نے ایک تومار پر دستخط کر کے برطانوی حکومت کو برطرف اور ملک میں عام انتخابات کرائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور یمن کے مذاکرات کار وفد نے اعلان کیا ہے کہ سعودی اتحاد میں شامل جارح ممالک جتنا خود کو جنگی نتائج اور براہ راست جوابی حملوں سے بچانا چاہتے ہیں، اتنا ہی امن سے دور بھی بھاگ رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل سے وابستہ نیوز ہینڈل نور نیوز کے مطابق بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے لیت اللال کی وجہ سے ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے جاری مذاکرات میں تعطل کے باوجود ایران میں غیر ملکی قیدیوں کی رہائی کے ساتھ ہی جنوبی کوریا میں روکے گئے ایرانی اثاثوں کی واگزاری کا امکان قوی ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ ہفتوں کے دوران علاقے کے ایک اہم ملک کی وساطت سے ایران اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کی رہائی کے مذاکرات انجام پائے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے بھی ایران اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے تحت باقر نمازی اور سیامک نمازی کو رہا کر دیے جانے کی خبر دی ہے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے آڈیو لیکس کے معاملے میں سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف کارروائی کی منظوری دے دی ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی وفاقی کابینہ نے آڈیو لیکس کے معاملے میں سابق وزیراعظم عمران خان، سابق وزراء اور سابق سیکرٹری اعظم خان کے خلاف قانونی کارروائی کی منظوری دے دی ہے۔ حکومتی ذرائع نے بتایا کہ سائفر لیکس معاملے کی تحقیقات اور قانونی کارروائی ایف آئی اے انجام دے گی۔ وفاقی کابینہ کی تحقیقاتی کمیٹی عمران خان کے خلاف سائفر آڈیو لیکس معاملے کی تحقیقات کے لیے 30 ستمبر کو بنائی گئی تھی، جس نے 1 اکتوبر کو اپنی سفارشات پیش کر دی تھیں۔ کمیٹی کی سفارشات کا جائزہ لینے کے بعد اتوار کو وفاقی کابینہ نے مرکزی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے کے ذریعے اس معاملے کی تحقیقات کرانے کا فیصلہ کیا۔ قابل ذکر ہے سائفر سے متعلق عمران خان اور ان کی ٹیم کے 2 آڈیو لیکس سامنے آ چکی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم عمران خان کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے 7 اکتوبر تک خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیراعظم عمران خان کو حفاظتی ضمانت دے دی ہے۔ عمران خان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ تعطیل کے باوجود کھولی گئی اور جسٹس محسن اختر قیانی نے سماعت کی۔ عدالت نے عمران خان کو 10,000 روپے کے مچلکے پر انہیں 7 اکتوبر تک گرفتار نہ کیے جانے کا حکم صادر کیا۔ یاد رہے خاتون جج کو دھمکی دینے کے مقدمے میں پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان کی گرفتاری کا وارنٹ سنیچر کو جاری کیا گیا تھا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سے قبل اس کیس میں ان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کو ختم کر دیا تھا۔ عدالت نے کہا تھا کہ عمران خان کے دھمکی یا آمیز بیان پر توہین عدالت کا کیس تو بنتا ہے لیکن دہشت گردی کی دفعات نہیں لگائی جا سکتی۔ عمران خان اسی کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے بیان پر باضابطہ معافی مانگنے کے بعد خاتون جج زیبا چوہدری کی عدالت میں بھی معافی مانگنے پہنچ گئے تھے اور خاتون جج کے موجود نہ ہونے کی اطلاع پر انہوں نے کہا تھا کہ جج صاحبہ کو بتا دیا جائے کہ عمران خان معافی مانگنے کے لیے آیا تھا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں تعلیمی مرکز میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے میں شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 49 ہو گئی ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے مقامی ذرائع نے اتوار کے روز کابل میں تعلیمی مرکز میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے میں شہید ہونے والوں کی نئی تعداد کا اعلان کیا اور کہا کہ شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 49 ہو گئی ہے جبکہ 97 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں 43 لڑکیاں اور 2 لڑکے شامل ہیں جبکہ 4 افراد کا تشخص ابھی واضح نہیں ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق شہداء کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ابھی تک کسی بھی گروہ نے اس دہشت گردانہ بم دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ افغانستان میں گزشتہ مہینوں کے دوران مختلف علاقوں خاص طور پر کابل میں دہشت گردانہ حملوں میں تیزی آئی ہے اور طالبان انتظامیہ سیکیورٹی برقرار کرنے کے اپنے تمام دعووں کے باوجود اس طرح کے حملوں کو روک نہیں سکی۔ کابل میں بیشتر دہشت گردانہ حملوں کی ذمہ داری داعش دہشت گرد گروہ نے قبول کی ہے جبکہ طالبان اس گروہ کو افغانستان کے لیے خطرہ نہیں سمجھتے۔ برطانیہ کے ہزاروں شہریوں نے ایک تومار پر دستخط کر کے برطانوی حکومت کو برطرف اور ملک میں عام انتخابات کرائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سابق وزیراعظم بورس جانسن کے مستعفی ہونے کے بعد برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی نے اپنے اندرونی انتخابات کی بنیاد پر لیز ٹرس کو وزیراعظم کی حیثیت سے منتخب کیا۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے 2 لاکھ سے زائد شہریوں نے ایک تومار پر دستخط کر کے اپنے ملک کی وزیراعظم سے عام انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ برطانوی عوام اپنے ملک کے مستقبل اور آئندہ حکومت کا انتخاب کر سکیں۔ یہ مطالبہ ایسی حالت میں کیا گیا ہے کہ برطانیہ میں زندگی بسر کرنے کے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں اور بیشتر ماہرین نے آئندہ سخت موسم سرما کے سلسلے میں خبردار کیا ہے جبکہ اس ملک میں ایندھن کی قیمتوں میں 1 اکتوبر سے 3 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ انہیں ایسی کوئی علامت دکھائی نہیں دے رہی کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن جنگ یوکرین میں ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ نیوز ایجنسی ارنا کی رپورٹ کے مطابق روس کی جانب سے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں امریکی وزیر دفاع لوئیڈ آسٹن کا کہنا ہے کہ اس بارے میں فیصلہ صرف ایک شخص کر سکتا ہے اور وہ روسی صدر ولادیمیر پوتین ہی ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے تحال ایسی کوئی انٹیلیجنس علامات دکھائی نہیں دیں کہ روسی صدر نے یوکرین میں ایٹمی ہتھیار چلانے کا فیصلہ کر لیا ہو، تاہم اس کے باوجود بقول ان کے میں نے اپنے روسی ہم منصب سرگئی شوئگوف کو ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں متنبہ کیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخاروا نے گزشتہ بدھ کو ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکہ روس کو ایٹمی ہتھیار چلانے پر مجبور کرنے کی غرض سے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ اس سے پہلے روس کے سابق صدر اور قومی سلامتی کونسل کے سربراہ ڈیمٹری میڈویڈوف نے واضح کیا تھا کہ ان کا ملک ایٹمی حکمت عملی کے تحت اپنے دفاعی حکمت عملی میں ایٹمی ہتھیار چلانے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ روس کی دفاعی اسٹریٹجی کے تحت ملک کی مسلح افواج کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی زد میں آنے کا خطرہ محسوس ہونے یا ملک کا وجود خطرے میں پڑ جانے کی صورت میں ایٹمی ہتھیاروں کا سہارا لے سکتی ہے۔ روس یوکرین جنگ کے آغاز سے اب تک یورپ اور امریکہ ایک جانب یوکرین کو اسلحے کی فراہمی اور روس پر دباؤ بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، دوسری جانب اپنے دعووں کے مطابق روس کو ایٹمی اور کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے نتائج کے بارے میں مسلسل خبردار کر رہے ہیں۔ مغربی ملکوں نے ماسکو پر طیاروں کو غیر قانونی طور پر قبضانے کا الزام عائد کرتے ہوئے روس کو انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کی گورننگ کونسل سے الگ کر دیا ہے۔ ادنا کی رپورٹ کے مطابق انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن نے گورننگ کونسل میں روس کی رکنیت جاری رکھنے کی مخالفت میں ووٹ دیے اور روس کو انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کے گورننگ کونسل سے الگ کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق روس اس آرگنائزیشن کے 36 رکنی گورننگ کونسل میں اپنی رکنیت جاری رکھنے کی حمایت میں لازمی ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن میں 193 اراکین شامل ہیں۔ اس تنظیم میں جس کا مرکز مونٹریال آسٹریلیا میں ہے، فضائی امور کے معیار و قوانین بنائے جاتے ہیں۔ ووٹنگ نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ 80 اراکین نے گورننگ کونسل میں روس کی رکنیت باقی رکھے جانے کی حمایت میں ووٹ دیے، جبکہ یہ تعداد ضروری تعداد سے 6 سے کم رہی، جس کی بنا پر روس اس کونسل میں اپنی رکنیت باقی رکھنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یمن کے مذاکرات کار وفد نے اعلان کیا ہے کہ سعودی اتحاد میں شامل جہر ممالک جتنا خود کو جنگی نتائج اور براہ راست جوابی حملوں سے بچانا چاہتے ہیں، اتنا ہی امن سے دور بھی بھاگ رہے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے مذاکرات کار وفد نے جنگ بندی کے بارے میں ایک بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا کہ جنگ بندی کے آغاز سے ہی یمن کی نیشنل سالویشن حکومت نے قیام امن کے لیے کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کیا ہے۔ یمن کے مذاکرات کار وفد نے کہا کہ جنگ بندی کے دوران سنا نے سعودی اتحاد کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے باوجود صبر و تحمل سے کام لیا تاکہ اقوام متحدہ اور برادر ملکوں کو مزید کوششیں انجام دینے کا موقع فراہم ہو سکے۔ جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ ہم یمنی قوم کے قانونی اور انسانی حقوق کو مفادات چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور پروگرام نہیں ہے، اور اسی بنا پر دو بار جنگ بندی کی مدت میں توسیع کی، اس امید کے ساتھ کہ جارے ممالک اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے۔ یمن کے مذاکرات کار وفد نے کہا کہ یمنی شہریوں کے حقوق سے باہر ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، مگر سعودی اتحاد میں شامل جارے ممالک جتنا خود کو جنگی نتائج اور براہ راست جوابی حملوں سے بچانا چاہتے ہیں، اتنا ہی امن سے دور بھاگ رہے ہیں۔ یمن کے مذاکرات کار وفد نے جارحیت اور یمن کے محاصرے کا دفاع، یمنی قوم کا قانونی حق اور امن سے متعلق سمجھوتے میں رکاوٹ کے ذمہ دار جہر ممالک کو قرار دیا ہے۔ یمن میں جنگ بندی کا آغاز 2 مارچ کو ہوا، مگر 2 جون کو اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے اعلان کیا کہ متحارب فریقوں نے پہلے کی شرطوں کے مطابق جنگ بندی کی مدت میں توسیع سے اتفاق کر لیا، جس کے تحت 2 ماہ کی مدت بڑھائی گئی اور پھر 2 اکتوبر تک اس میں توسیع کر دی گئی۔ اس دوران یمن کی سالویشن حکومت نے یمنی عوام کے مسائل و مشکلات کم کرنے کے لیے جنگ بندی سے اتفاق کیا، مگر سعودی اتحاد کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں اور جارحیت نیز یمن کا محاصرہ جاری رہا۔ دراصل یمن کی مسلح افواج نے ہفتے کی رات ایک بیان میں سعودی اتحاد میں شامل جہاز رانی کی کمپنیوں کو یمن کے ذرائع تباہ کرنے پر سخت خبردار کیا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی کی مدت ختم ہوتے ہی اگر یمنی عوام کے مطالبات پورے نہیں ہوئے تو تادیبی اور جوابی اقدامات کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔ اس بیان کے اختتام میں اعلان کیا گیا ہے کہ یمن کی مسلح افواج ہر قسم کی حکمت عملی اپنانے کے لیے پوری طرح تیار ہیں، اور سعودی اتحاد میں شامل جہاز رانی کی کمپنیاں ہر قسم کے نتائج کی ذمہ دار خود ہوں گی۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاعت نے بھی حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ یمن کے قومی ذرائع و ذخائر کی لوٹ مار پر ہرگز خاموش نہیں رہا جائے گا۔ انہوں نے یمن کے قومی ذخائر کے سعودی اتحاد کی جانب سے لوٹ مار اور سعودی عرب کے نیشنل بینک میں یمنی ذخائر کے زر مبادلہ کی منتقلی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور سامعین، آخر میں یہ خبر کہ جرمنی میں افراط زر کی شرح 10% سے تجاوز کر جانے کے بعد یورپ کی سب سے بڑی معیشت ہٹلر کے دور میں واپس پہنچ گئی ہے۔ اقتصادی اداروں نے جرمنی کی معیشت میں مزید گراوٹ کی پیش گوئی کر دی ہے۔ جرمن ذرائع ابلاغ کے مطابق افراط زر میں غیر متوقع اضافے کے باعث غذائی اشیاء اور توانائی کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ جرمنی میں افراط زر کی شرح 11% کے قریب پہنچ گئی ہے، جو 1999 میں یورپ کی مشترکہ کرنسی کے طور پر یورو کے استعمال کے بعد سے اب تک کی بلند ترین شرح ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جرمنی میں غذائی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی شرح پچھلے 7 اشروں کی بلند ترین سطح پر، یعنی ہٹلر کی قیادت والی نازی حکومت کے آخری ایام کے برابر ہو گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے کے اختتام پر جرمن محکمہ شماریات نے بتایا تھا کہ ستمبر میں افراط زر کی ماہانہ شرح 10.9% تک پہنچ گئی ہے، جو اگست کے مقابلے میں 2% اضافے کی نشاندہی کرتی ہے۔ اگست کے مہینے میں افراط زر کی شرح 8.8% ریکارڈ کی گئی تھی، اور توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ ستمبر کے مہینے میں یہ شرح 9.4% آگے نہیں بڑھے گی۔ جرمن محکمہ شماریات کے جاری کردہ اعداد و شمار میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال ستمبر کے مقابلے میں رواں سال کی اسی مدت کے دوران توانائی کی قیمتوں میں تقریباً 50% کا اضافہ ہوا، جبکہ غذائی اشیاء کی قیمتوں میں 18.5% سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ حکومت جرمنی نے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے 200 ارب یورو کے پیکج کی منظوری دی ہے، جس کا مقصد صارفین اور ملازمت پیشہ لوگوں کو توانائی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے اثرات سے بچانا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، جیسا کہ ابھی آپ نے خبروں میں سنا کہ جمعے کو افغانستان کے دارالحکومت کابل میں خوفناک دہشت گردانہ دھماکے کے خلاف مذمتوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ افغانستان میں سیکیورٹی کی برقراری میں طالبان حکومت کی ناکامی پر سوالات بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ افغانستان میں حالیہ بم دھماکوں کے علل و اسباب کا جائزہ لینے کے لیے جب ہم نے تہران میں مقیم پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار حامد حسین توری سے ان کے خیالات جاننا چاہے تو ان کا کہنا تھا۔
شکریہ جناب۔ دیکھیں جی، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ افغانستان کو چھوڑ کر اپنی فوج انہوں نے سمیٹ لی ہے، لیکن یہ کبھی بھی افغانستان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیں، ایک ہفتہ پہلے کابل میں اہل سنت کی ایک مسجد کے سامنے دھماکہ ہوا، جس میں کچھ لوگوں کا خون بہایا گیا، اور اسی طرح جمعے کے دن پھر کاج سینٹر میں خودکش حملہ ہوا، جس میں تقریباً 35 بچے اور بچیاں شہید، اور اس طرح تقریباً 10 سے 10 اسٹوڈینٹس زخمی بھی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ بچے خطرناک صورتحال سے دچار ہیں۔ اسی طرح پھر کل بھی کابل میں ایک دھماکہ ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ کبھی داعش جیسے جنایت کار ایسے دھماکوں کی مسئولیت اپنے عہدے لے لیتے ہیں، اور کبھی کبھار کوئی مسئولیت قبول کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے افغانستان جیسے جنگ زدہ ملک میں خانہ جنگی جیسی صورتحال پیدا ہو، اور کبھی بھی یہ امن قانون نہ دیکھے، اور اسی طرح طالبان کی حکومت اور عوام میں خلیج ہو، جو کہ پہلے سے بھی موجود ہے، اور پھر خاص طور پر شیعہ مکتب فکر کے سے تعلق رکھنے والے ہزارہ لوگوں کو نشانہ بنانا اس بات کی گواہی ہے کہ افغانستان میں مذہبی منافرت اور فرقہ پرستی کو ہوا دی جا رہی ہے، اور طالبان جو پہلے سے بھی اس حوالے سے ان کا وہ جو سابقہ ہے، ان کی جو ہسٹری ہے وہ اچھی نہیں ہے، اور اب بھی ان لوگوں کے خیالات کچھ ایسے ہیں کہ چونکہ پہلے سے یہ لوگ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے مخالف ہیں اور اجازت نہیں دیتے، تو ان جیسے حالاتوں سے پتہ چلتا ہے کہ طالبان بھی نہیں چاہتے کہ لوگ امن میں رہیں اور لوگوں کی امنیت کو ایک اولویت دی جائے، تو اسی وجہ سے یہ دھماکے بھی ہوتے ہیں اور لوگ بھی مرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح طالبان کی حکومت پھر بار بار یہ کہتی چلی آ رہی ہے کہ جو جنایت کار ہیں وہ سزا سے نہیں بچ پائیں گے، لیکن یہ ایک شوشہ ہے۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ افغانستان میں امریکہ اور ان کے حواری جو ہیں، قطر میں جو معاہدہ کیا ہوا تھا طالبان اور امریکہ کے درمیان، تو اس کے کچھ مشترکات جو ہیں وہ یا ان کے کچھ مادے ہیں وہ ابھی افغانستان میں سامنے آ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ میرے خیال میں جاری رہے گا جب تک افغانستان کی عوام، افغانستان کے مختلف اقوام، افغانستان میں مختلف مذاہب کے ماننے والے اکٹھے نہ ہوں، ان میں اتفاق و اتحاد نہ ہوں، اور طالبان کو یہ مجبور نہ کریں کہ قوم کی خاطر اور ملت کی خاطر یہ اپنے دفاع کو مضبوط بنائیں. اس وقت تک افغانستان میں ان جیسے حالات جاری رہیں گے اور ان کا فائدہ صرف اور صرف امریکہ اور ان کے جو حواری ہیں داعش جیسے لوگ انہی کو ہوتا ہے. دیکھیں جی یہ خواتین کے جو احتجاجات ہیں یہ اب سے نہیں, جب سے طالبان افغانستان میں برسر اقتدار آ چکے ہیں اس وقت سے یہ احتجاجات جاری ہیں اور ان احتجاجات کو بھی طالبان سختی سے کچل رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان نہیں چاہتے کہ افغانستان میں پہلے جیسے خواتین کو حقوق دیے جائیں, ان کے وہ اپنے تعلیم کو جاری رکھیں اور اسی طرح مختلف ادارہ جات میں وہ کام کریں. اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو میرے خیال میں طالبان کے لیے اور بھی مشکلات سامنے آ سکتے ہیں. انٹرنیشنل طور پہ ان کو ان کی حکومت کو تسلیم کرنا اور اسی طرح دوسرے ممالک سے ان کے رابطے اور خاص طور پر اقوام متحدہ میں نمائندگی, ان جیسے اور ساتھ ہی ہیومن رائٹس کے جو حقوق ہیں وہ اگر افغانستان میں پورے نہ ہوں تو میرے خیال میں ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک علت ہے, یہ بھی ایک دلیل ہے کہ افغانستان کے عوام اور افغانستان کے موجودہ حکومت یعنی طالبان کے درمیان یہ خلیج بڑھتی جائے گی. اور جب تک افغانستان میں انسانی حقوق اور خاص طور پہ خواتین کو اپنے حقوق نہ ملیں میرے خیال میں یہ احتجاجات کا سلسلہ اور اسی طرح اعتراضات کا سلسلہ جاری رہے.
سامعین یہ تھے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار حامد حسین توری جو افغانستان میں حالیہ دہشت گردانہ بم دھماکوں کے تناظر میں گفتگو کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نہ نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح از غرق نجینا، وصلی اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا، زمین از ہو بے او ساکن، فلک در عشق او شیدا، دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر خانن، دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر خانن، دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا، دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا، وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا،
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھروکے کا، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 10 مہر، 5 ربیع الاول اور 2 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دو اکتوبر سن 1187 عیسوی کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگوں کے دوران بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ صلیبی جنگوں کا پہلا مرحلہ 1095 عیسوی سے شروع ہوا، اور 4 سال کے بعد بیت المقدس پر صلیبی فوجوں کے حملے، اس پر قبضے اور اس کو لوٹنے پر ختم ہوا۔ دوسرے مرحلے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے شام، لبنان اور مصر پر قبضہ کرنے کے بعد بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، اور وہاں پر موجود عیسائی حکومت کو شکست تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس شکست کے بعد صلیبیوں نے ایک بار پھر بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کیا، لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی اور بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام معراج ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے، اور یہ شہر عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک بھی مقدس ہے۔ پانچ ربیع الاول سن 1268 ہجری قمری کو نئی روش کے ساتھ پہلے ایرانی مدرسے دار الفنون کا افتتاح ہوا۔ یہ مدرسہ ناصر الدین شاہ قاجار کے دور کے آغاز میں صدر اعظم مرزا تقی خان امیر کبیر کی کوششوں سے شروع ہوا۔ اس مدرسے کے قیام کا مقصد اس دور کے جدید علوم اور نئی صنعتوں کا حصول تھا۔ پیدل اور رسالہ فوج، طب، سرجری، معدنیات اور دوا سازی اس مدرسے کے اہم شعبوں میں شامل تھی۔ دارالفنون میں طبی اور فوجی شعبوں کے الگ ہونے اور ایران کے نظام تعلیم پر نظر ثانی کے بعد یہ تعلیمی اور ثقافتی مرکز یونیورسٹی کی صورت میں نہیں رہا بلکہ ایک کالج میں تبدیل ہو گیا۔ دو اکتوبر سن 1869 عیسوی کو ہندوستانی قوم کے عظیم رہنما موہن داس کرم چند گاندھی پیدا ہوئے۔ انہوں نے قانون میں اپنی تعلیم مکمل کی اور بعد میں برطانوی سامراج کے خلاف آواز بلند کی۔ انہوں نے ہندوستان کو 1947 میں ملنے والی آزادی تک اپنی جد و جہد کو جاری رکھا۔ انگریزوں کی سامراجی حکومت کے خلاف جد و جہد کرنے اور پسماندہ لوگوں کی رہنمائی کرنے کے نتیجے میں ان کو مہاتما یعنی عظیم روح کے نام سے شہرت ملی۔ مہاتما گاندھی کو سامراج کے خلاف جد و جہد کے دوران 1922 میں 6 سال کی سزائے قید دی گئی۔ 1948 میں ایک شدت پسند ہندو نے گاندھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ دو اکتوبر سن 1892 عیسوی کو معروف فرانسیسی ادیب اور فلسفی جوزف ارنیسٹ رینن اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ جوزف ارنیسٹ رینن 1823 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کلیسا کے خصوصی اسکول میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد فلسفہ پڑھنا شروع کیا اور اعلیٰ مدارس پر پہنچے۔ رینن نے ادب میں بھی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ وہ حصول علم پر بہت تاکید کرتے اور مذہبی تعلیم پر بھی بہت توجہ دیتے تھے۔ دس مہر سن 1300 ہجری شمسی کو ایران کے صوبہ خراسان کی پولیس کے کمانڈر کرنل محمد تقی خان پیسیان ایران کی اس وقت کی حکومت کے حامیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ حریت پسندانہ نظریات رکھنے کی بنا پر عوام میں ان کا خاصا اثر و رسوخ تھا۔ سن 1299 ہجری شمسی میں کرنل پیسیان نے پولیس کی کمان اور اس کے کچھ عرصے بعد خراسان کی حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ایران میں غیر ملکیوں کے اثر و رسوخ اور ملک کے بگڑتے ہوئے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایران کو برطانیہ کے تسلط سے آزاد کرانے اور عوام کے حالات بہتر بنانے کے لیے مرکزی حکومت کے خلاف جد و جہد شروع کی، اور اس طرح صوبہ خراسان میں پولیس افسروں کی تحریک شروع ہوئی۔ اس تحریک کے دوران کرنل محمد تقی خان پیسیان نے صوبے کے امور مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لے لیے اور ان کے زیر کمان فوجی مرکزی حکومت کے حامی فوجیوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ آخرکار ایک جھڑپ کے دوران یہ مجاہد مارا گیا۔ دو اکتوبر سن 1958 عیسوی کو گنی نے فرانسیسی سامراج سے آزادی حاصل کی۔ فرانس نے مملکت گنی کو 1895 میں فرینچ گنی کے نام سے اپنی مغربی افریقہ کی نو آبادیات میں شامل کر لیا۔ 1946 میں یہ فرانسیسی دولت مشترکہ کا حصہ بنا اور یہاں ایک خود مختار حکومت قائم ہوئی۔ بالآخر ایک ریفرینڈم کے ذریعے گنی فرینچ اتحاد سے الگ ہوا اور اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ کچھ عرصے کے بعد احمد سکو تورے کو ملک کا صدر منتخب کیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامی نبی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے. سامعین آپ ہماری نشریات ویب سائٹ پر بھی سن سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اور اب وقت ہوا ہے پروگرام بزم دوستاں کا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر آپ کا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہے. میں ناہید انوری اور حسب معمول میرا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے ساتھی
حسین تقوی.
ہمارا بہت 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 سلام قبول کیجئے سامعین. پروگرام کا آغاز اس امید کے ساتھ کرتے کہ انشاءاللہ آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے.
جی ہاں, ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے.
الہی آمین.
بہن ناہید انوری, ماہ رب الاول جو ہے وہ شروع ہو گیا اور بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے.
جی ہاں,
اور ہم ماہ رب الاول میں یہ پروگرام کر رہے ہیں. ماہ رب الاول جو ہے وہ بہرحال رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے. رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت, نواس رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت, اور اسی طریقے سے یہ مہینہ جو ہے وہ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے بھی جو ہے وہ خاص اہمیت کا حامل ہے. اور 12 سے 17 ربیع الاول کے ہفتے کو جو ہے وہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہفتہ وحدت کا عنوان دیا ہے. بہرحال سعادت اور خوشبختی ہے کہ ہم ان ایام کے اندر جو ہے وہ محبت بھائی چارے اور اتحاد کا پیغام جو ہے وہ عام کریں. بہرحال ہمارے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ سامعین دوست ان ایام کے اندر جو ہے وہ مبارکبادی پیغامات ارسال کرتے ہیں. ویسے اس سال بھی جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آیا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مبارکباد کے پیغام جو ہے وہ آنے شروع ہو گئے, اور جو ہے وہ چاند کی تصویر کے ساتھ رحمت للعالمین کے روزے کی تصویر کے ساتھ یہ وہ انداز ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو گیا ہے اور خوش آئند ہے, اور اس سے ہماری اقدار کا بھی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. اور ہم سب کو بہرحال اپنا اپنا حصہ ان ایام کی مناسبت سے جو ہے وہ ڈالنا چاہیے.
بالکل, درکل اگر دیکھا جائے حسین بھائی تو قمری مہینوں میں بعض مہینے جو ہیں ان کا سبھی کو انتظار رہتا ہے. جیسے محرم السفر ہوتا ہے, پھر محرم السفر کی 2 ماہ کی آزادی کے بعد جو ہے ہمارے سامعین دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. ربیع الاول کا مہینہ مبارک مہینہ ہے, رجب کا ہے, اور پھر اس کے بعد شعبان اور رمضان, اور اسی طرح سے
جب آتا ہے طلوع ہوتا ہے اپنے اندر جو ہے وہ ایک تاریخ لے کر آتا ہے, اور ان تمام ایام کو اس کے خاص آداب کے ساتھ منانا یہ ہماری ثقافت کا جو ہے وہ حصہ ہے. ہمیں اس کو بھولنا نہیں چاہیے اور اپنی آنے والی نسلوں تک اس کو جو ہے وہ پہنچانا چاہیے. ویسے آہستہ آہستہ کچھ چیزیں جو ہیں معاشروں سے کم رنگ ہوتی جا رہی ہیں.
ہم سے یعنی معاشرے سے تو خیر کیا کہیں, ہم انسانوں سے دور ہوتی جا رہی ہیں, اور یہ ہم لوگوں کا فریضہ ہے حسین بھائی کے ہم ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی یہ پیغام کو جو ہے رواج دیں اور ان تک پہنچائیں کہ وہ بھی انہی راہ پر گامزن رہے. جہاں زیادہ ہمارا پروگرام میں کچھ زیادہ ہماری لمبی گفتگو ہو گئی ہے, اور سامعین کہہ رہے ہیں کہ آج دوبارہ یہ دونوں پھر آپس میں مل کے بیٹھے ہیں اور اپنی گفتگو کر رہے ہیں, اور ہمارے خطوط کو تو بالکل ہی فراموش.
اور جو ہے یہ سامعین کی طرف سے جو ہے وہ اصرار ہوتا ہے کہ زیادہ خطوط شامل کیے جائیں, لیکن آپ نے بھی جیسے کہ پچھلی مرتبہ اس بات کا جو ہے وہ اظہار کیا تھا کہ جب سامعین اتنی محنت سے کچھ چیز لکھتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ بیان کر دیا جائے. اب جلدی سے بتائیں کہ اگلا خط کس کا ہے.
ہاں, پہلا خط, اگلا خط تو کیا, پہلا خط آپ کا ہے. جی ہاں سامعین, اب یہاں پر پیغامات کو خطوط خطوط کو شامل کر رہے ہیں اور یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر دادو سے سید حسین شاہ موسوی صاحب جی. اور لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، لیکن خط و کتابت کا سلسلہ عرصے دراز سے نہیں ہو پا رہا ہے، اس کی وجہ لکھنے لکھانے سے دوری ہے اور آج کل کی مصروفیات نے بھی ہم سے خط لکھنے کے رواج کو سلب کر لیا ہے۔ آواز کی کیفیت بہت اچھی نہیں رہتی، لیکن سمجھ میں آتی ہے۔ ریڈیو کا شور بھی ہمیں اچھا لگتا ہے، ریڈیو سننے والے اس شور میں بھی نشریات سننے کو پسند کرتے ہیں۔ دادو میں ریڈیو تہران لوگ کافی تعداد میں سنتے ہیں، میری طرف سے رابطے کی ابتدا ہوئی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ہم سے رابطے میں رہیں گے اور محبتوں کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا۔ جی
جی جناب حسین شاہ موسوی صاحب، دادو سندھ پاکستان سے آپ نے یہ محبت بھرا خط ہمارے لیے ارسال کیا ہے۔ پہلے تو باجی ہم جناب حسین شاہ موسوی صاحب کی خدمت میں جو ہے وہ ہمدردی کا اظہار اس عنوان سے کریں گے کہ یہ جو آنے والا سیلاب تھا پاکستان میں جو گزرا ہے مثلاً پچھلے مہینے، اس میں دادو شہر بھی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، حتیٰ کہ سیلاب کا پانی جو ہے وہ شہر میں بھی داخل ہو گیا تھا اور کافی دنوں تک شہر جو ہے وہ سیلاب کے پانی میں گھرا رہا، لیکن اب آہستہ آہستہ بہرحال سیلاب کی کیفیت کم ہو رہی ہے، لیکن بہرحال لوگ جو ہیں
بھی متاثر شدہ جو افراد ہیں وہ ابھی بھی اپنی نارمل زندگی طرف لوٹ کر
نہیں آئے ہیں، اور بلکہ جب انسان کی زندگیوں کے اندر مشکلات آتی ہیں تو تھوڑی دیر کی مشکل کو بھی اگر انسان جو ہے وہ محسوس کرے تو بہت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ چاہے جائے کہ ایک ڈیڑھ ہفتہ افراد جو ہیں وہ شدید مشکلات میں رہے ہوں،
لمحہ با لمحہ جو ہے وہ کٹھن گزرتا ہے،
پینے کا پانی، کھانے کے لیے مثلا اشیاء، اسی طریقے روزمرہ کی جو مثلا اوقات کار ہیں، جو مصروفیات ہیں، وہ سب جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے یہ ٹل جائے۔
جی ہاں، معمول کی زندگی پر آنے کے لیے خیر وقت تو درکار ہوتا ہی ہے، لیکن خدا انشاءاللہ ہمارے سارے سامعین جو اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، ہماری دعا یہی کہ انشاءاللہ خدا ان کو صبر دے کہ اس کٹھن مرحلے کو وہ گزار سکیں، اور انشاءاللہ کہ اچھا۔ بہرحال
ایک دردناک جو خبر ہے وہ یہ کہ ابھی بھی بہت سے علاقے ہیں کہ جہاں پر پانی اسی طرح جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اور اب آہستہ آہستہ نکلے گا، وہ کب نکلے گا تو بہرحال یہ مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمت، برکت اور فضل نازل فرمائے اور ان کی مشکلات جو ہیں وہ جلد از جلد جو ہے وہ کم ہو۔ حسین شاہ موسوی صاحب نے ابتدا کر دی ہے باجی، تو اب انشاءاللہ جو ہے امید کرتے ہیں کہ ہم بھی ان سے رابطے میں رہیں گے اور یہ بھی ہم سے جو ہے وہ رابطے میں رہیں گے۔ بہرحال یہ دو طرفہ ہے، سامعین خط لکھتے ہیں، ہمیں یاد آتی ہے، ہم بھی ان سے رابطہ کرتے ہیں، اور بہت ہی اچھا ہو کہ آپ اپنی آواز میں اپنا پیغام جو ہے وہ ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجیں تو اس کو بھی ہم جو ہے وہ ریڈیو سے نشر کریں گے۔ آواز کی کیفیت کا انہوں نے ذکر کیا، بہرحال موسمیاتی حالات اور کچھ صورتحال جو ہے وہ ایسی رہتی ہے جغرافیائی، جس کی بنیاد پر کچھ علاقوں میں آواز بالکل صاف سنائی دیتی ہے، کچھ میں آواز کی کیفیت جو ہے متاثر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم آپ کی بات کو اپنے فنی عملے تک ضرور پہنچا رہے ہیں، انشاءاللہ کہ یہ مشکل بھی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ دادو کے تمام دوستوں کو ہمارا بہت بہت سلام، انشاءاللہ محبتوں کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش،
بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے پیارے سامع۔ جی ہاں، خط و کتابت کا سلسلہ یہاں جاری ہے، اور دوسرا خط ہم جو بزم دوستاں میں یہاں شامل کر رہے ہیں، یہ ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے محمد یعقوب صاحب نے۔
یہ کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں، مجھے آپ کی نشریات سن کر بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ریڈیو تہران سے جو پروگرام نشر ہوتے ہیں اور اسے ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ حافظ محمد ادریس صاحب نے کافی عرصے پہلے ریڈیو تہران متعارف کروایا تھا، جو اب میری مصروفیات کا حصہ ہے اور ہر لحاظ سے ریڈیو تہران سننے کے قابل ہے۔ آگے چل کے یہ لکھتے ہیں کہ یہ بات میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ بعض ریڈیو اسٹیشنوں سے صرف گانے اور نغمے ہی نشر ہوتے ہیں اور کام کی باتیں بہت کم ہوتی ہیں، لیکن ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگراموں میں معلومات کا خزانہ ہوتا ہے، علاقائی اور عالمی حالات سے آگاہی ملتی ہے، اور تازہ ترین خبروں کے علاوہ حالات حاضرہ پر مفید تبصرے سننے کو ملتے ہیں، جبکہ دیگر پروگراموں سے بھی اطلاعات و معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ گزشتہ دنوں پروگرام آس پاس سنا، جس میں عراق کے سیاسی حالات کے حوالے سے گفتگو کی گئی اور عراق کو درپیش اقتصادی مسائل اور اندرونی بحران کے حوالے سے حقیقت پر مبنی تبصرے کیے گئے۔ ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو میرا سلام۔
جی جناب، محمد یعقوب صاحب، ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے آپ نے یہ ہمیں خط ارسال کیا ہے، اور ہم یہاں پر باجی حافظ محمد ادریس صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو
جنہوں نے ہمارے ریڈیو کو متعارف کروایا۔ جی ہاں،
یہ پہلا موقع نہیں ہے، بلکہ حافظ محمد ادریس صاحب جو ہے وہ مسلسل خط بھی لکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ریڈیو تہران کے حوالے سے دیگر دوستوں کو بھی جو ہے وہ سننے پر آمادہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے، اور یہاں پر یہ جگہ ہے کہ ہم جناب حافظ محمد ادریس صاحب کا شکریہ ادا کریں۔ جی جناب محمد یعقوب صاحب، آپ نے ریڈیو کے پروگراموں کے حوالے سے جو تعریفی کلمات ادا کیے ہیں اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہرحال ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھے پروگرام پیش کریں، اور باجی جو میں پہلے بھی بار بار اس بات کی تکرار کرتا ہوں
جی
کہ کچھ جہتوں سے جو ہمارا ریڈیو ہو یا ٹی وی ہو وہ دوسرے ریڈیو اور ٹی وی اسٹیشنوں سے اس لیے بھی ممتاز ہے کہ ہمارے ریڈیو اور ٹی وی میں جو ہے وہ اسلامی اقدار کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اور ہر طریقے سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ مثلاً خاندان کے گھر کے تمام افراد بیٹھ کر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چینل، اور ریڈیو تہران جو ہے وہ سن سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پروگراموں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو اسلامی ثقافت کے برخلاف
ہو۔ عامیانہ زبان میں جیسے صاف ستھرا چینل
یا
صاف ستھرا ریڈیو کہا جا سکتا ہے،
بہت جو ہے وہ آسان جو ہے نا الفاظ میں اس کی جو ہے وہ ترجمانی کر دی ہے، اور انشاءاللہ کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ پروگراموں کو پسند کرنے کا شکریہ، اور جہاں تک آپ نے پروگرام آس پاس کا ذکر کیا، یہ ہمارا ہفتہ وار پروگرام ہے جس میں علاقائی جو ممالک ہیں ان میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے جو ہے وہ تجزیہ پیش کیا جاتا ہے، اور سامعین دوست اس کو پسند کرتے ہیں۔ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو پسند کیا، ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔
میں بھی اپنی طرف سے تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو اتنی محبت سے ہمارے پروگرام سنتے ہیں اور اظہار نظر بھی کرتے ہیں اور ہمارے لیے یہ خط ارسال کرتے ہیں۔ جی ہاں، خطوط کا یہاں سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہوا ہے، تو اس میں ایک خط اور شامل کر رہے ہیں۔ یہ خط ارسال کیا پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر ڈیرہ غازی خان سے پروفیسر سید محمد عطا صاحب۔ لکھتے ہیں کہ میرے گزشتہ خط کا آپ نے نہایت محبتوں سے جواب دیا، اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ارے شکریہ ادا کرنے کی کیا بات ہے، یہ تو ہمارا فرض ہے میرے بھائی۔ اور آگے چل کے لکھا ہے انہوں نے کہ ریڈیو تہران گزشتہ 40 سال سے سن رہا ہوں، ماشاء اللہ۔ تو ریڈیو زاہدان بھی بڑے شوق سے سنتا تھا، لیکن اب نشریات تہران سے ہی نشر ہو رہی ہیں۔ جس ذوق و شوق سے ریڈیو تہران سننا شروع کیا تھا، اسی ذوق و شوق سے آج بھی سن رہا ہوں۔ خبریں اور حالات حاضر کے پروگرام میری توجہ کا مرکز رہے ہیں۔ صبح کی نشریات میں پیش کیا جانے والا سماجی پروگرام صبح امید بہت ہی ایمان افروز پروگرام ہے۔ اس کے علاوہ صراط نور اور خلقت کی رانائیاں پروگرام بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور اچھے پروگرام ہیں۔ اس سال ماہ محرم اور سفر میں پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام بہت ہی اعلیٰ رہے۔ رات کی نشریات میں یہ پروگرام سننے کا موقع ملتا تھا۔ صبح کی نشریات میں بھی صبح امید میں شہادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اچھے مطالب بیان کیے گئے۔ پروفیسر سید محمد عطا مزید لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام بھی بہت معیاری ہوتے ہیں۔
جی جناب، پروفیسر سید محمد عطا صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، اور وقتاً فوقتاً آپ کے خطوط ہمیں ملتے رہتے ہیں، اور آپ ہمارے سینئر سامع ہیں اور عرصہ دراز سے جو ہے وہ ریڈیو تہران سن رہے ہیں۔ باجی
جی،
پروفیسر سید محمد عطا صاحب سے ملاقات کا شرف بھی مجھے حاصل رہا ہے۔ ماشاءاللہ
ماشاءاللہ، اور کہاں یہاں،
جی جی
ایران ہی میں،
جی جی بالکل، تشریف لائے تھے، اور انہوں نے حتیٰ کہ بہت پرانے پرانے پروگراموں کا بھی ذکر کیا کہ جو مجھے یاد بھی نہیں ہے،
جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے 40 سال سے
سن رہے ہیں، بالکل بالکل سن رہے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بڑے ذوق و شوق سے سنتے ہیں خبریں، خاص طور پر جو ہے وہ ان کی توجہ کا مرکز رہتی ہیں، اور سن رسیدہ ہمارے جو ہے وہ سامے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی اولاد بھی جو ہے وہ بہت ہی نیک اور متی ہے ان کی، اللہ تعالیٰ سب کو ایسی اولاد جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ جناب پروفیسر صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت نکال کر ہمارے لیے یہ خط ارسال کیا۔ پروگرام صبح امید اور اسی طریقے سے خلقت کی رانائیاں، ماہ محرم، سفر کے خصوصی پروگرام آپ کی توجہ کا مرکز رہے، ہمیں امید ہے کہ ویسے باجی جو افراد پابندی کے ساتھ خط لکھتے ہیں ہماری نشریات جو ہے وہ پابندی کے ساتھ جو ہے وہ سنتے ہیں، ہمیں ان سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر کوئی مثلا ان کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہو یا کوئی ایسی تجویز ہو کہ جو ریڈیو کے پروگرام میں نکھار پیدا کر سکتی ہے تو اس سے بھی ہمیں آگاہ کریں، ہمیں ان کی تجاویز کا جو ہے وہ انتظار رہے گا، اور ہم ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے، اور خاص طور پر جناب پروفیسر سید محمد عطا صاحب کے ہم ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا پیارا اور خوبصورت خط جو ہے وہ ارسال کیا۔ باجی میں خط کا جواب دے رہا ہوں اور آپ بار بار باہر دیکھ رہی ہیں،
اس وجہ سے کہ پروگرام کا ٹائم جی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔
جی ہاں جی ہاں بالکل ایسا ہی،
سلام علیکم کے بعد خدا حافظ کا وقت بھی آ جاتا ہے میرے بھائی،
ایسا ہی ہے، اور پروڈیوسر صاحب کے اشارے جو ہیں وہ بالکل ہمیں بھی نظر آ رہے ہیں، انشاءاللہ کہ جو ہے آئندہ پروگرام کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری کو اجازت دیجیے،
خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ایران، ایران کو شام بنانے کی سازش کا زاہدان سے آغاز۔ روزنامہ الشرق الاوسط، اسرائیلی فوجیوں نے غرب اردن میں جھڑپوں کے دوران ایک فلسطینی بچے کو گولی مار دی۔ اور جاپان ٹائمز، انڈونیشیا میں فٹ بال میچ کے درمیان ہنگامہ، 127 کی موت۔ اور لیجیے اب اخبارات کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیے۔ روزنامہ کیہان، 9 یورپی شہریوں اور 10 یوں دہشت گردوں سمیت 260 لوگ گرفتار۔ اس ضمن میں اخبار لکھتا ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی انٹیلیجنس کی وزارت نے ایک بیان جاری کر کے حالیہ دنوں میں ملک کے مختلف علاقوں میں رونما ہونے والے واقعات کا جائزہ پیش کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک میں حالیہ واقعات کے پیچھے کئی راز پوشیدہ ہیں اور بہت سے عناصر کار فرما ہیں۔ بیان کے مطابق انٹیلیجنس کے اہلکاروں نے خفیہ طریقے سے بلبوں پر نظر رکھ کر کئی اہم ذمہ داروں کا پتہ لگایا اور انہیں گرفتار کیا ہے۔ بیان کے مطابق گزشتہ ایام میں ایم کے او کے دہشت گردوں سے تعلق رکھنے والے 49 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اسی طرح دہشت گرد گروہ کرد کے بھی 77 عناصر کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ 36 کلو دھماکہ خیز مواد کے ساتھ تکفیری دہشت گرد گروہ کے 5 اراکین کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جو ہنگاموں کے دوران بم دھماکے کی کوشش میں تھے۔ بیان کے مطابق پہلوی شاہی آمریت سے وابستہ 92 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ جرمنی، پولینڈ، اٹلی، فرانس، ہالینڈ اور سویڈن جیسے کئی ملکوں کے شہریوں کو بھی ہنگاموں میں شامل ہونے یا اس کی سازش تیار کرنے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ روزنامہ الاخبار، امریکی منصوبہ، شیعوں کے بغیر نیا لبنان۔ اخبار لکھتا ہے، حزب اللہ کو ختم کرنے کے لیے مختلف محاذوں پر جنگوں اور معاشی پابندیوں کی ناکامی کے بعد امریکی خفیہ ایجنسی کے لبنانی ایجنٹ نیا آئیڈیا لے کر آئے ہیں جن کی مارکیٹنگ کی جا رہی ہے۔ نئے لبنان کی تشکیل جو کچھ اس طرح ہوگا، لبنان برابر عیسائی پلس سنی پلس دروزی مائنس شیعہ، لیکن شیعوں کو سمندر میں پھینکنے کے بجائے ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی جائے گی جو شیعوں کے لبنان کو ہمارے لبنان سے الگ کر دے گی۔ گزشتہ 6 اپریل کو لبنان کے لیے امریکہ کے اس نئے منصوبے کو امریکی کانگریس کی ایک اور عمارت میں پیش کیا گیا جس کا عنوان فری زون تھا۔ اس سیمینار میں کئی لبنانی جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی جنہیں خلیج فارس کے ملکوں کو اس منصوبے کے لیے آمادہ کرنے کی ذمہ داری بھی سونپی گئی۔ امریکی خفیہ ادارے کے لبنانی نجات افسر ولید فارس ان لوگوں میں شامل ہے جو بغیر شیعہ کے نئے لبنان کے منصوبے میں پیش ہیں۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ نوائے وقت، حیرت ہے ایک دن میں سب کے کیسز معاف ہو گئے، حماد اظہر۔ روزنامہ خبریں، کراچی، عمران خان کے وارنٹ جاری ہونے کے خلاف پی ٹی آئی کارکنان کا شارع فیصل پر احتجاج، اور انڈین ایکسپریس، مہاتما گاندھی کا 153واں یوم ولادت، وزیراعظم، صدر مملکت اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے خراج عقیدت پیش کیا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ قومی آواز، 1942 سے سبق لینے کی ضرورت۔ اخبار لکھتا ہے، 1942 ہنگامہ خیز سال تھا، ہندوستان میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے الگ ملک کا مطالبہ کیا تھا، یورپ کی جنگ نے دوسرے بر اعظموں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور انگریز چاہتے تھے کہ ہندوستان جنگ میں ان کا ساتھ دے۔ اس کے اس مطالبے پر پورے ملک میں غصہ پھوٹ پڑا کہ ہندوستان کو جنگ میں انگریزوں کے ساتھ مل کر لڑنا چاہیے۔ یہ غصہ خاص طور پر اس لیے تھا کہ اس سلسلے میں بھارتی رہنماؤں سے مشورہ نہیں کیا گیا تھا۔ 1942 میں بھی ہر کوئی گاندھی کے مزاحمتی طریقہ کار کا قائل نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے وہ کر کے دکھایا جو پچھلے دہائیوں میں ممکن تھا۔ گاندھی کی ہندوستان چھوڑو تحریک اور موجودہ بھارت جوڑو کے سفر میں مماثلت اس سے کہیں زیادہ ہے جو سطحی دکھائی دیتی ہے۔ دونوں میں شاید سب سے بڑی مماثلت یہ ہے کہ عام لوگوں کو آزادی کے لیے کوششیں کرنی ہوں گی اور اس کے لیے عوامی بیداری پیدا کرنا ضروری ہے۔ راہل گاندھی نے جو گاندھیائی نقطۂ نظر اپنایا ہے، وہ ان کا پختہ یقین ہے کہ موجودہ معاشی خامیوں، لوگوں کو فرقہ وارانہ طور پر تقسیم کرنے، جمہوری اداروں کے خاتمے کے خلاف ان کی لڑائی دراصل عام لوگوں کی لڑائی ہے۔ روزنامہ جسارت، سیلاب زدہ بچے اور خواتین۔ اخبار لکھتا ہے، ایک طرف اسلام آباد میں جاری ایک تماشا ہے اور دوسری طرف 3,30,00,000 متاثرین کے مسائل ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں باہم دست و گریبان ہیں۔ ان کے بیانات سے یہ تاثر نہیں ملتا کہ غریب قوم کے 34,00,000 بچے گھروں کی چھتوں سے محروم ہیں۔ 10,00,000 مکانات گر گئے ہیں، 34,00,000 ایکڑ زرعی زمین پانی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ حکومت اب تک متاثرین کو فیملی ٹینٹ بھی مہیا نہیں کر سکی۔ ہماری قوم دنیا کی بہادر ترین قوم ہے جس نے سرکاری اداروں کا انتظار کیے بغیر جو کچھ ان کے بس میں تھا اپنی مدد آپ کے تحت کیا، متاثرین کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے۔ انصار مدینہ کے اشار اور قربانی کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ حکومتوں کو اپنے اختلافات پس پش ڈالتے ہوئے مل بیٹھ کر لاکھوں بیٹیوں کے لیے عملی منصوبہ بنانا چاہیے، یہ ان کے منصب کا تقاضا بھی ہے اور اخلاقی ذمہ داری بھی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے آئیے فارسی سیکھیے.
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں. قبل اس کے کہ آج کا پروگرام شروع کریں، گزشتہ پروگرام کی یاد دہانی کرا دیں تو آپ لوگ آج کے درس و مشق کے لیے تیار ہو جائیں. جی سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو ماضی بعید بنانے کا طریقہ سکھایا تھا اور کچھ جملے بھی بنائے تھے اور آپ کو مزید مشق کرنے کا ہم نے مشورہ دیا تھا. تو آئیے حسب وعدہ آج کے سبق پر نظر ڈالنے سے قبل ماضی بعید کا فارمولہ آپ کو ایک بار پھر بتائے دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی رفت یا گفت جی، اس کے بعد ہم لفظ چھوٹی ہے لگائیں گے اور آخر میں بوت کا اضافہ کر دیں گے. تو جو جملہ بنے گا وہ یہ ہوگا، رفت بوت. جی، ماضی رفت، اور اس کا ماضی قریب کیا ہے؟
رفت آست.
اور ماضی بعید جو میں نے ابھی بتایا وہ کیا بنے گا؟
رفت بوت.
جی سامعین، آپ جان گئے. اور اب ہم فعل مستقبل پر آپ سے گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے ہم آپ کو فعل مستقبل بنانے کا فارمولہ بتائے دیتے ہیں. جی آپ نوٹ کریں، فعل مستقبل بنانے کا فارمولہ یہ ہے، لفظ خواہد، اس کے بعد ماضی لگایا جائے گا. تو جو لفظ ہمارے سامنے آئے گا وہ بنے گا
خواہد فرستاد، خواہد فرستاد.
یعنی وہ بھیجے گا یا بھیجے گی جو بھی شخص ہے. مذکر یا مونس کی قید آپ اردو زبان کے مطابق کریں گے. اب اس کی مثال ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں. مزید ایک مثال یہ بنے گی،
خواہد خورد، خواہد خورد.
یعنی وہ کھائے گا یا کھائے گی.
خواہد نوشت، خواہد نوشت.
یعنی وہ لکھے گا یا لکھے گی.
خواہد رفت، خواہد رفت.
یعنی وہ جائے گا یا جائے گی. ایک بار پھر توجہ فرمائیں کہ فعل مستقبل بنانے کے لیے فعل ماضی سے قبل خواہد لگایا جاتا ہے. مثلا
خواہد رفت.
جی وہ جائے گا یا جائے گی. آپ اسی طرح کے چند دیگر جملے بنا کر اس کی مشق کریں تاکہ اچھی طرح سے آپ کے ذہن نشین ہو جائے. سامعین، جو کچھ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اس کے تناظر میں یا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئیے کچھ جملے بناتے ہیں.
احمد خواہد رفت، احمد خواہد رفت.
احمد چلا جائے گا.
امجد خواہد نوشت، امجد خواہد نوشت.
امجد لکھے گا.
او خواهد فرستاد، او خواهد فرستاد.
سامعین، یہاں اسم کی جگہ یا شخص کی جگہ ضمیر استفادہ کیا گیا ہے. لفظ او، یہ مذکر اور مونث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. او خواهد فرستاد وہ بھیجے گا یا بھیجے گی، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ ضمیر استعمال کی جاتی ہے۔ اگلا جملہ سنیے،
علی خواہد آمد، علی خواہد آمد،
علی آئے گا۔ سامن، احمد خواہد رفت یعنی احمد جائے گا، ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ احمد جائے گا، لیکن کب جائے گا اور کہاں جائے گا، یہ بات ہمیں سیاق و سباق سے معلوم ہوگی۔ تاہم ہر قسم کے ابہام کو دور کرنے کے لیے جملے میں زمان و مکان یعنی کب اور کہاں کی قید لگانے سے یہ جملہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، یہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ یعنی اگر احمد اور خواہد کے درمیان مکان کی قید لگا دی جائے تو جملہ کچھ یوں بنے گا،
احمد به اسلام آباد خواهد رفت، احمد به اسلام آباد خواهد رفت۔
یہاں میں معلوم ہو گیا کہ احمد اسلام آباد جائے گا، لیکن ابھی کب جائے گا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں جملے میں مکان یعنی اسلام آباد سے پہلے زمان لگانا ہوگا، یعنی احمد اور خواہد کے درمیان زمان و مکان کا اضافہ کیا جائے گا۔ مثلاً،
احمد امروز اسلام آباد خواهد رفت، احمد امروز اسلام آباد خواهد رفت۔
البتہ سامعین، یہاں عام بول چال میں لفظ امروز یعنی آج ہم اسم سے پہلے لگا سکتے ہیں، یعنی جملہ کچھ یوں بن جائے گا اس وقت،
امروز احمد اسلام آباد خواهد رفت۔
جی، یعنی احمد اسلام آباد جائے گا۔ سامعین، عام بول چال میں اس جملے میں حرف اضافت یعنی بے غائب ہے، تاہم فارسی دستور میں حرف اضافت لگانا ضروری ہے، یعنی احمد امروز بے اسلام آباد خواهد رفت، یعنی احمد اسلام آباد جائے گا۔ یہاں لفظ بے حرف اضافت ہے کہ جو فارسی زبان میں لگانا ضروری ہے۔ سامعین، اب تک کے اسباق میں ہم نے مصدر، ماضی، حال اور مستقبل کی تعریف اور یہ کہ کس طرح مصدر سے ماضی مطلق بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے آپ کو ماضی کی اقسام، ماضی قریب، ماضی بعید بنانے کا طریقہ بتایا، اور آج کے درس میں ہم نے فعل مستقبل کا فارمولہ آپ کو سکھایا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم یہاں آپ سے اجازت چاہیں گے۔
خدا نگہدار۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا نشریات کا آخری پروگرام منارہ نور، اور اسی کے ساتھ ہماری دوسری مجلس ختم ہو جائے گی، اور تیسری مجلس تک کے لیے ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
منارہ نور۔
عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور لے کر حاضر خدمت ہے۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی نگاہ میں سیاسی جماعتوں کی تشکیل اور ان کی افادیت کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، اسلامی انقلاب کی بے مثال خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قائدانہ بصیرت کے باعث ایران میں ظالم اور استبدادی شاہی نظام کے سقوط کے فوراً بعد اور ایسے حالات میں کہ جب ملک شدت سے ملکی اور علاقائی سطح پر سیاسی تبدیلیوں سے دوچار تھا اور اس بات کا خوف تھا کہ اندرون ملک یا بیرونی طاقتوں کے توسط سے ایک بغاوت کے ذریعے اسلامی انقلاب نابود ہو جائے، ایسے میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اقتدار کی منتقلی کا عمل مکمل طور پر اور انتہائی تیزی سے اور ساتھ ہی جمہوری طرز پر انجام دیا اور اسے عملی جامہ بھی پہنایا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کو ابھی 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ متبادل نظام یعنی اسلامی جمہوریہ کے بارے میں ریفرینڈم کرایا گیا۔ اس طرح سیاسی ماحول بھی پوری طرح آمادہ ہو گیا اور یوں مختلف سیاسی پارٹیاں اور گروہ آزادانہ طور پر سیاسی سرگرمیوں میں مشغول ہو گئے۔ اس کے باوجود کہ قومی اہداف میں پیش رفت کے لیے رائے عامہ سے رجوع بہت ضروری ہے، یہ عمل مکمل طور پر جمہوری تھا، پھر بھی بعض سیاسی پارٹیوں اور گروہوں نے ریفرینڈم کے خلاف موقف اپنایا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ریفرینڈم کے بائیکاٹ یا اس پر عمل درآمد کی راہ میں روڑے اٹکانے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے ریفرینڈم کا انعقاد کرانا چاہا تو پوری قوم ہمارے ساتھ تھی، تاہم کچھ لوگ مخالف تھے۔ یہ لوگ کون تھے؟ بعض افراد جنہوں نے بائیکاٹ کیا ان میں سے کچھ کردستان میں تھے کہ جن میں سے کمیونسٹ بھی تھے، کئی گروہ اور دیگر پارٹیاں بھی تھیں۔ بعض شہروں میں بیلٹ بکسوں کو جلا دیا گیا اور بعض جگہوں پر بندوق کی نال پر لوگوں کو ووٹ دینے سے روکا گیا۔ کیا ریفرینڈم حکومتی پالیسیوں کے برخلاف تھا؟ امام خمینی کے بقول، کیا یہ ریفرینڈم کی جس کی خواہاں پوری قوم تھی خلاف مصلحت تھا؟ کیوں اس کا بائیکاٹ کیا گیا؟ کیا ان کی نیتیں ٹھیک تھیں؟ یہ مواقف تو اس بات پر دلیل دیتے ہیں کہ یہ افراد نہیں چاہتے تھے کہ انقلاب نتیجہ بخش ثابت ہو سکے۔ سمے نئے نظام کے تعین کے سلسلے میں ریفرینڈم کے بعد آئین کی تدوین اور منظوری انقلابیوں کا بہترین اور فوری طور پر انجام پانے والا اقدام تھا۔ اس سلسلے میں بھی خوش قسمتی سے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کی تدبیر سے بنیادی آئین کی تدوین اور منظوری کا عمل تیزی کے ساتھ انجام پایا۔ اس درمیان ایسے افراد اور گروہ تھے کہ جن کا خیال تھا کہ پوری قوم مجلس مؤسسین یا پارلیمنٹ کا انتخاب کرے اور اس میں آئین کی تدوین کا عمل انجام پائے، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملکی اور غیر ملکی پروپیگنڈوں کی بابت تشویش میں مبتلا تھے، اعلان کیا کہ اس اہم کام کی انجام دہی میں تیزی لانے کے لیے مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے نمائندوں کا محدود تعداد میں عوام انتخاب کریں تاکہ اس طرح سے بحثوں کے طول پکڑنے کی روک تھام کی جائے اور کم سے کم مدت میں آئین کی تدوین عمل میں لائی جائے۔ بعض سیاسی پارٹیوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی، جس پہ امام خمینی نے بھی اپنا رد عمل ظاہر کیا اور فرمایا، وہی افراد کے جنہوں نے ریفرینڈم کا بائیکاٹ کیا، اب وہ نہیں چاہتے کہ بنیادی آئین کی منظوری عمل میں آ سکے، اور یہ اس لیے ہے کہ بنیادی آئین اسلامی اور آئینی قانون ہے اور ان افراد کو اسلام سے ڈر لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مغرب کی مانند یہاں بھی مجلس مؤسسین یا پارلیمنٹ ہو، 700-800 افراد رکن ہو اور ان کے انتخاب میں کئی ماہ طول پکڑ جائے اور پھر اس کی منظوری میں کئی سال لگ جائیں۔ ان کی یہ سب باتیں اس لیے ہیں تاکہ مسئلے کے حل میں تاخیر ہو، بلکہ وہ تو اپنی خباستوں کے ذریعے فساد اور تباہی پھیلانے کے درپے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مقام پر ملک کے بعض علاقوں میں رونما ہونے والے آشوب اور بلووں کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ بلوے اور فساد کے جو اس وقت کردستان میں ہو رہے ہیں، خوزستان میں ہو رہے ہیں، ایک ایسی سازش ہے کہ جس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ آئین نہ ہو اور وہ گروہوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہتے ہیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ان افراد کے رد عمل میں کہ جو بنیادی آئین اور انقلاب اسلامی کے اصولوں، خاص طور پر سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی سرگرمیوں سے متعلق اصولوں کی مخالفت کرتے تھے، فرماتے ہیں ان مخالفتوں کی اصلی وجہ یہ ہے کہ آئین میں بعض دھڑے یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کی سرگرمیوں کی آڑ میں قومی اتحاد، دینی اقدار اور اسلامی جمہوری نظام کے اصولوں کو نقصان پہنچائیں اور اسلامی انقلاب کے عملی جامہ پہننے کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں، تو ایسا نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ بند گئے ہیں۔ آپ اس سلسلے میں مزید فرماتے ہیں، مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل نے قانون بنایا ہے اور اس کے بعد بھی ریفرنڈم کرایا جانا طے پایا ہے، یعنی ایک ایسی جمہوریت کے جو دنیا کی جمہوریتوں سے بالاتر ہے، کہ جس میں ایک مرتبہ مجلس خبرگان کے افراد کے لیے ووٹنگ ہوئی اور پھر ان کے توسط سے آئین کی تدوین کے لیے ووٹنگ کرائی گئی، لیکن کچھ ایسے بے بس گروہ ہیں کہ جو اس آئین پر اعتراض کر رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی پارٹیاں اور گروہ اس کے علاوہ کہ ان سے کہیں کہ آپ آزاد ہیں اور سنسرشپ بھی انجام نہیں پائے گی، تو پھر وہ اس کے علاوہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ جو بعض کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی موقع اور مہلت نہیں چھوڑی گئی، یہ اس لیے ہے کہ مجوزہ آئین کہ جو قومیت کی خلاف ورزی سے روکنے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ قومیت کی خلاف ورزی کریں، یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ کی خلاف ورزی کریں، یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف اقدام کریں اور ملک کو تقسیم کر دیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے بنیادی آئین میں درج اصولوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ جس میں سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی سرگرمیوں کو آزادانہ طور پر انجام دینے کی اجازت دی گئی ہے، بیگانہ طاقتوں سے عدم وابستگی اور ملک کی عرضی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ جیسے مصادیق کو سیاسی پارٹیوں کی سرگرمیوں کو محدود کرنے والے اہم ترین اصولوں کی حیثیت سے ذکر کیا ہے۔ آپ اسی طرح دینی اور یونیورسٹی طلبہ اور اساتذہ نیز ثقافتی اور تعلیمی مراکز سے متعلق حکام اور عہدیداروں سے یہ چاہتے ہیں کہ اس بات کی اجازت نہ دیں کہ یہ ماحول اور فضا سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی مقابلہ آرائی اور اقتدار پسندی کے میدان میں تبدیل ہو جائے، کیونکہ ان مراکز کا فلسفہ وجودی سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کے فلسفہ وجودی سے مختلف ہے۔ امام خمینی اس بارے میں فرماتے ہیں، یونیورسٹیوں، کالجوں اور اسکولوں کے کھلنے کے ساتھ ہی بعض اشخاص اور گروہ ممکن ہے یہ چاہیں کہ فریب دینے والے بیانات اور پروپگنڈوں کے ذریعے یونیورسٹی کے کام میں خلل پیدا کریں تاکہ طلبہ کلاسوں میں جانے سے اجتناب کریں۔ ایسے میں یونیورسٹی طلبہ اور اساتذہ کو چاہیے کہ ان کی باتوں پر توجہ نہ دیں اور ان کی سازشوں اور پروپگنڈوں کو ناکام بنا دیں۔ امام خمینی نے ثقافتی اور تعلیمی اداروں میں بعض سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی خلاف ورزیوں کو اغیار، خاص طور پر امریکی سازش قرار دیا اور فرمایا کہ وہ افراد جو کردستان میں بلوا اور فساد مچا رہے ہیں اور یونیورسٹیوں کے مسئلے پر آشوب برپا کر رہے ہیں، ان فسادات کا ایران کی سرحدوں میں عراق کی غیر قانونی حکومت اور ایران میں کارٹر کی فوجی مداخلت سے بہت قریبی رابطہ ہے۔ اگر یونیورسٹیوں کے یہ منحرف گروہ بلوے کریں گے تو پھر ایران کی قوم ان منحرف گروہوں کے ساتھ اپنا حساب چکائے گی۔ سامعین، امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے جو سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی تشکیل کی ضرورت پر بارہا تاکید فرماتے تھے اور اپنے دور قیادت میں آپ نے ان سرگرمیوں کا دفاع بھی کیا اور حتیٰ ان کی حمایت بھی کی، تاہم ان مواقع پر کہ جب بعض سیاسی پارٹیوں اور دھڑوں نے آزادی سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلامی انقلاب میں عوام کی امنگوں اور اہداف کو پامال کیا اور اپنے اقدامات کے ذریعے ملک کی عرضی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی کی اور ملکوں سے وابستگی اور دیگر ملکوں کے داخلی امور میں مداخلت کی راہ ہموار کی، تو ان کو سختی کے ساتھ آزادی سے غلط فائدہ اٹھانے کی بابت خبردار کیا اور اس قسم کی سیاسی سرگرمیوں کے خلاف سخت رد عمل بھی ظاہر کیا۔ چنانچہ آپ اس سلسلے میں فرماتے ہیں، ہم نے آزادی دی تو بعض عناصر نے اس سے غلط فائدہ اٹھایا، لیکن اب ہم اس سے غلط فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آزادی کے یہ معنی کہ وہ تخریبی اقدامات انجام دیں تو اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم آزادی دیں اور جس کے جو بھی سمجھ میں آئے وہ تخریبی کام انجام دے اور لوگوں کو خاک و خون میں غلطاں کر دے۔ سامن، مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا طرز فکر، دینی اقدار اور اسلامی انقلاب کے اصولوں کے دائرے میں سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی سرگرمیوں کے تعلق سے مثبت ہے، لیکن آپ پارٹی کی سرگرمیوں میں انحراف اور قومی مصلحتوں اور مفادات اور قانونی حدود و قیود کو پامال کرنے کے بارے میں بہت حساس تھے، اور ان پارٹیوں اور گروہوں کی نسبت کہ جنہوں نے ان حدود کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف سخت رد عمل ظاہر کرتے تھے۔ مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نقطۂ نگاہ سے سیاسی دھڑے بندی کی آزادی تھی اور اسے حمایت بھی حاصل تھی، لیکن یہ آزادی اور حمایت معینہ حدود و قیود میں تھی۔ سامن، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور آپ کے دیگر افکار و نظریات کے بارے میں گفتگو جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گڑراج۔